سب سے پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ حالیہ واقعات کے بعد، خصوصاً سانح اجلاس کے بعد، پورے ملک کو جو بیداری کی لہر نظر آئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف حالیہ واقعات کا رد عمل ہے یا اس میں دیر پاس رات بھی آتی ہوئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بیداری کی ایک لہر ہے، جس کا آغاز انقلاب اسلامی ایران سے ہوا، اور ملت ایران کی مقاومت، استقامت کے نتیجے میں جو عالمی استکبار امریکہ اور عالمی صہیونزم کے مقابلے میں انجام دی گئی، ملت ایران کی یہ مقاومت اور استقامت سبب بنی کہ دوسری اقوام عالم بھی ان سے سبق سیکھیں. نتیجتاً یہ اثرات براہ راست ہمیں لبنان میں نظر آئے، فلسطین میں نظر آئے، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے عالم اسلام کے اکثر نکات عالم تک پہنچ گیا، دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گیا. پاکستان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. انقلاب اسلامی سے پاکستان کی ملت بالعموم اور اہل تشیع بالخصوص متاثر ہوئے، ان پر اثر ہوا. شہید عارف حسین حسینی کی قیادت اس کی واضح اور بہین دلیل ہے. انقلاب اسلامی ایران کے بعد 1980 میں اہل تشیع کا اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد میں آنا اور پارلیمنٹ ہاؤس کا اور کیبنٹ ڈویژن کا محاصرہ کرنا، یہ ایک تاریخی طور پر ہمارے سامنے ہے. یہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ملتوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں، طاغوتوں کے مقابلے میں، فرعونوں کے مقابلے میں. بوجو پاکستان میں یہ سلسلہ آغا عارف حسین الحسینی شہید کی شہادت کے بعد کسی حد تک رک گیا، لیکن یہ جیسے کہتے ہیں کہ خاکستر کے نیچے ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے، یہ سلسلہ موجود رہا. مناسب ماحول اور فضا اور وقت جب آیا دوبارہ سے شروع ہو گیا. ہم اس بیداری کو حادثات کا نتیجہ نہیں سمجھتے، یہ حوادث کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ ہر ملت یہ چاہتی ہے کہ اس کا احترام ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس کی عزت نفس محفوظ ہو، اس کی کرامت انسانی محفوظ ہو. اور پاکستان میں عالمی استکبار اور ان کے ایجنٹوں نے مدتوں سے پاکستان میں بسنے والی ملت بالعموم اور شیعوں کو بالخصوص ان کی عزت نفس اور ان کی کرامت انسانی کو کچلنے کی کوشش کی. تو یہ جو بیداری کی لہر پاکستان میں چلی ہے، اس کی شاخیں اور جڑیں بھی انقلاب اسلامی ایران سے جا ملتی ہیں، اور یہ انشاءاللہ وقتی نہیں ہے، یہ پختہ ہو رہی ہے، میچیور ہو رہی ہے، قوی ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اس کی لائن اینڈ لینتھ واضح ہو رہی ہے، سمت متعین ہو رہی ہے، راستہ متعین ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا. آپ نے دیکھا کہ کراچی میں 25 مارچ کا جو اجتماع تھا قرآن و اہل بیت کانفرنس میں، وہ کراچی کی تاریخ کا، سندھ کی تاریخ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیروان قرآن و اہل بیت کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اجتماع سے بھی بڑا تھا. یہ بیداری کی نشانی تھی کہ پورے کراچی اور سندھ کے دور دراز علاقوں سے بھی وہاں لوگ آئے اور انہوں نے شرکت کی. بچے آئے، خواتین آئی، بڑے آئے، بوڑھے آئے. تو یہ ایک بیداری کا سلسلہ ہے جو انقلاب اسلامی ایران سے چلا اور آج ایک طاقتور شکل میں سامنے آتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے. چونکہ یہ بیداری کس لیے ہے؟ عالمی استکبار کے مقابلے، اس کی سازشوں کے مقابلے میں، نفرتوں کے مقابلے میں ہے محبت کے لیے، تفرقے کے مقابلے میں ہے وحدت کے لیے، اور ناامنی کے مقابلے میں ہے امن کے لیے، اور اپنے استقلال کے لیے، اپنے وطن کے استقلال کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی دینی ہویت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. یہ وہ ویلیوز ہیں، وہ قدریں ہیں، وہ آداب ہیں جو وقتی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور اگر یہ حاصل بھی ہو جائیں تو انہیں باقی رکھنے کے لیے بھی بیداری کی ضرورت رہتی ہے اور ہمیں بیدار رہنا پڑے گا.
اچھا سر، پاکستان میں جس بیداری کی طرف اور عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں جس بیداری کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مجلس عبادت المسلمین پاکستان میں اس اسلامی بیداری کی تحریک کا ایک اہم حصہ ہونے کے ناطے کیا رول پلے کرے گی، اس کی کنٹینیوٹی کو کس طریقے سے انشور کرے گی، اور اس والے سب کیا خطرات اور امیدیں دے رہے ہیں؟
پہلی بات ہے کہ ہم نے اس سال کو، جیسا کہ ہم نے کراچی میں 25 مارچ قرآن اہل بیت کانفرنس نشتر پارک میں اعلان کیا تھا، اس سال کو میدان میں حاضر رہنے کا سال قرار دیا ہے، منظم ہونے کا سال قرار دیا ہے، وحدت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونے کا سال قرار دیا ہے، ملت کو پرونے کا سال قرار دیا ہے. تو یہ سال پورا ہمارا میدان میں حاضر رہنے کا سال ہے اور منظم ہونے کا سال ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جنگ میں پروگرام ہوا، 8 اپریل کو ایک عظیم الشان اجتماع تھا وہاں پر بیداری ملت کے حوالے سے، 18 مئی کو فیصل آباد میں ہے، 27 مئی کو ملتان میں ہے، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتے چلتے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے 1 جولائی کو مینار پاکستان میں ہے، پھر 5 اگست کو اسلام آباد میں شہید قائد کی برسی کے حوالے سے. ایک تحرک، ایک موبلائزیشن پورا سال جاری رہے گی اور میدان میں ہم حاضر رہیں گے. ابھی جو واقعات ہوئے ہیں، ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے جو کراچی میں اعلان کیا تھا کہ ہم میدان میں حاضر رہیں گے، ہم میدان میں حاضر ہیں. پورے پاکستان میں دھرنے ہوئے، منگل کے دن اجتماعات ہوئے، جمعے کو یوم اعزاز کے طور پر منایا گیا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی لاہور کی سرزمین پر خواتین جو ہیں وہ اس وقت وہاں سڑکوں پر ہیں، مظاہرے کی حالت میں ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم بیداری کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، قوم کو منظم کریں گے، تربیت کریں گے اور اپنے لوگوں کو اور قریب کریں گے، دوریاں ختم کریں گے. اسی طرح اہل تسنن کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی قریب لائیں گے، جیسے ہمارے پہلے 2 اجتماعات اسلام آباد میں ہوئے 24 اور 25 جنوری کو، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ اس وطن کو، اسلام کو شیعہ سنی وحدت کی ضرورت ہے. ہمارا دشمن شیعہ سنی تفرقہ پھیلا کر ہمیں نقصان پہنچانا جاتا ہے، اسلام کو اور وطن کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے جتنے بھی ہتھکنڈے اور منصوبے ان کے مقابلے میں سٹینڈ لیں. اگر وہ تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے ہم وحدت کی طرف جائیں، اگر وہ نامنی پھیلانا چاہتا ہے ہم امن کو لے لیں، اگر وہ نفرتیں میں پھیلانا چاہتا ہے ہم محبت کو رواج دیں. تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کریں گے، کوارڈینیشن ڈیولپ کریں گے، وحدت کے حوالے سے کام کریں گے، تاکہ بیداری کا سلسلہ ایک طاقتور شکل میں آگے بڑھے اور ایک دن آئے جس دن ہمارا وطن بھی مستقل ہو جائے، عالمی قوتوں اور امریکہ کا نفوذ بھی اس میں ختم ہو جائے، عالمی سیونزم کی سازشوں سے محفوظ ہو جائے، اور بالخصوص علاقائی سطح پر ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو اس وطن کے اندر وہ بھی سازشوں میں مصروف ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر عالمی استقبال امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وطن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تاکہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ ہمارے اندر نفوذ پیدا کر کے، سازشیں کر کے ہمارے وطن کو نقصان پہنچا سکے.
وحدت کے حوالے سے پاکستان جو ڈیوائڈ سوسائٹی ہے، منقسم معاشرہ ہے، شاید دہائیوں کی کوششیں ہیں یہاں پر لوگوں کو آپس میں لڑانے کی، تفرقہ ڈالنے کی، کیا آسان ہوگا کہ آپ سب لوگوں کو عالم اسلام کے تمام مقادر فکر کو پاکستان میں ٹیبل پہ لے آئیں، وحدت کی لڑی میں فروغ دیں؟
دیکھیے پاکستان کے اندر یقیناً پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، تقسیم بہت زیادہ ہے، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، قوم کے نام پر تقسیمیں موجود ہیں پاکستان میں. یہ جو پولرائزیشن اور تقسیم ہے یہ وطن کے لیے نقصان دہ ہے، اگر اس کے ساتھ نفرتیں بھی شامل ہو جائیں، اس کے ساتھ ناامنی بھی شامل ہو جائے، یہ اور نقصان دہ ہو جاتی ہے. نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، ناامنی کے سائے آ جائیں، تفرقہ پھیلنے لگے، ٹکراؤ ہو جائے، یہ اور خطرناک ہو جاتی ہے. لہذا اس پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے وطن دوستی کی ترویج بہت ضروری ہے، کہ وطن کے بیٹوں کے درمیان وطن کی محبت کو رواج دیا جائے. جو بھی پاکستانی ہے اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، اور پاکستانیوں کے درمیان آپس میں اچھے سوشل ریلیشنز ڈیولپ ہونے چاہیے. پاکستانی شیعہ مسلمان ہیں, سنی بریلی مسلمان ہیں, دیوبندی مسلمان ہیں, اہل حدیث مسلمان ہیں, اور پھر پاکستانی ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, جو بھی پاکستانی ہیں نا, ان کے اندر وطن دوستی کی ترویج, یہ اس پولرائزیشن کو ختم کرے گی. نفرتوں کی دیواروں کو مٹانا بھی ہوگا, تفرقے کی دیواروں کو بھی گرانا ہوگا, ناامنی کو بھی ختم کرنا ہوگا. یہ سارے کام مشکل کام ہیں, آسان نہیں ہے. ہمارا دشمن ویل پلانڈ ہے, ویل آرگنائزڈ ہے, اور مدتوں سے, جیسا کہ آپ نے کہا, پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام اور دنیا میں وہ یہ کام کرتا ہے تاکہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے. لہذا ہمیں ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, اچھے منصوبے کے ساتھ ان کاموں کو کرنا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, پاکستانی ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے, اور ایک بیدار مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے رہبر نے بھی یہ کہا, خمینی بت شکن نے کہا تھا کہ جو شخص شیعہ اور سنی تفرقے کی بات کرتا ہے وہ نہ شیعہ نہ سنی ہے بلکہ وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. ایک ملک کے بسنے میں بسنے والے افراد کے درمیان جو بھی تقسیم پیدا کرتا ہے, جو بھی نفرتوں کے جو ہے نا وہ آگ روشن کرتا ہے, جو بھی ناامنی لے کے آتا ہے وہ اس وطن کا دشمن ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں عالمی استکبار امریکہ اور اسرائیل یہ کام کر رہے ہیں اس وطن کے اندر, یا ہمارے وطن کے اندر وہ ریاستی ادارے جو انلیگل پولیٹیکل پاور گین کر لیتے ہیں اور طاقت اور قدرت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی انوالو ہیں. وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ وجود میں آئے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پاور کے پاکٹس وجود میں آئے تاکہ ان کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں اور ان کو تقسیم کر کے رکھیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کے کلیے کے تحت ان پر مسلط رہیں. ہمیں اس چیز کا بھی مقابلہ کرنا ہے. یعنی اس نقطے پر عالمی استکبار امریکہ, اسرائیل اور پاکستان کے وہ مقتدر حلقے جو انلیگل پولیٹیکل پاور گین کرتے ہیں اور نان پولیٹیکل ادارے ہیں جن کا کام وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, وہ گزشتہ 64 سالوں میں زیادہ عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے, وطن کے اندر یہ تین کام وہ بھی کر رہے ہیں. یعنی نفرتوں کو وہ بھی رواج دے رہے ہیں, تفرقہ وہ بھی پھیلا رہے ہیں, نامری کو ایجاد کرنے میں ان کا بھی حصہ ہے, تاکہ مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اس ملک کے اندر, نہ یونٹی وجود میں آ سکے, نہ وحدت وجود میں آ سکے, نہ محبتیں, نہ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ وجود میں آ سکے, جس کے نتیجے میں جب اس طرح سے ہوگا تو ان کا تسلط اس ملک کے اوپر آسان ہو جائے گا, آسانی سے کنٹرول کر سکیں گے. یہاں پر عالمی استکبار اور یہاں کے جو داخلی مقتدر حلقے ہیں ان کے مفادات جمع ہو جاتے ہیں. لہذا یہ مل کر اس طرح کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, ہمارے وطن کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے, ہمارے وطن کی ریاستی پاور اس میں استعمال ہوتی ہے, ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم آگاہ ہیں, بیدار ہیں ان حوالوں سے, اور ایک اچھی منصوبہ بندی کے تحت جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور ایک دن آئے گا, جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں, اس وطن میں ناامنی کی خزاں ختم ہو جائے گی اور امن کی بہار آئے گی, تفرقے کی خزاں ختم ہو جائے گی, وحدت کی بہار آئے گی, نفرتوں کی خزاں ختم ہو جائے گی اور محبتوں کی بہار آئے گی. یہ ہمارا مادر وطن, یہ ہماری مادر وطن ہے, انشاءاللہ ہمیں اس سے محبت ہے, اور ضرور اس وطن کے اندر ایک دن آئے گا کہ ان حالات سے ہم نکل جائیں گے اور ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے.
مجلس عبادت مسلمین نے گزشتہ 8-9 دن سے پورے پاکستان میں بیداری اور احتجاج کی ایک لہر جو ہے وہ دیکھنے میں آئی مجلس عبادت مسلمین کی طرف سے, اور اس نتیجے میں آخر کار حکومت جو ہے جو جینون مطالبات تھے ان کو ماننے پہ جو ہے وہ مجبور ہوئی. آپ حکومت کی طرف سے مطالبات کی منظوری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نیال لولی پاک پچھلے کراچی میں شہید عسکری رضا کے موقع پہ جو احتجاج ہے اس کو دی گیا, کیا اسی طرح کی کوشش ہے, خصوصاً اس مناظر میں کہ آج بھی کوئٹہ میں شہادتیں ہوئی ہیں, خود آپ نے اشارہ کیا کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کا پلان ہے اب استعمال کے ساتھ شامل ہو کر ملک میں جو ہے وہ تفرقہ اور انتشار اور شیعہ نسل کشی کو جو ہے وہ رواج دے دیں, اس سیناریو میں حکومت کی طرف سے جو مطالبات کی منظوری ہے اس بارے میں
دیکھیے کہ ایک معروف شعر کا مصرع ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مر گئے مفاجات. اگر ہم نے کمزوری دکھائی, اگر ہم میدان ہم نے چھوڑ دیا, ہم گھروں میں جا کر بیٹھ گئے تو یقیناً ہمارے مطلوبہ جو مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے. ہمیں مسلسل میدان میں رہنا ہوگا, مسلسل بیدار رہنا ہوگا, اور اس اپنے اجتماعی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا. لہذا اسی وجہ سے ہم نے اناؤنس کیا ہے, یہ جو آنے والا جمعہ ہے نا, یہ جمعہ آئے گا, اس جمعے کو پورے ملک میں احتجاجی جمعے کے طور پر اور شہداء کے ساتھ وفا کے نام پر اس جمعے کو منایا جائے گا. اس جمعے کا نام ہم نے رکھا ہے کہ شہداء کے ساتھ وفا, یہ جمعے کا نام ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, شہداء کی اربعین تک سلسلہ جاری رہے گا, مختلف حوالوں سے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ حکمران مکر و فریب اور چالاکی سے کام لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم پورے وطن سے لوگوں کو کال دیں گے وہ اسلام آباد کے لیے امن مارچ کریں, اور ہم انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے, جو ہمارے آئینی انسانی اخلاقی حقوق ہیں جن کا فائدہ الٹیمیٹلی اس وطن کو ہے, اہل وطن کو ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم میدان سے باہر نہیں نکلیں گے, میدان میں حاضر رہیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ سال میدان میں حاضر رہنے کا سال ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میدان میں حاضر رہیں گے. جو آج آپ نے کہا کہ کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, دیکھیے ہر علاقے کی سچویشن فرق کرتی ہے. گلگت بلتستان چائنا کے ساتھ اس کا ایک حصہ ملتا ہے بارڈر کا, بلوچستان جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ, یہاں پر بھی گرین ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اہل تشیع کو, وہاں پر بھی گرین ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اہل تشیع کو, دونوں جگہ پر. یہ وطن دشمن قوتوں کی کاروائی ہے, جسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا, عالمی استکبار امریکہ اور اسرائیل ہے, اور وطن کے اندر وہ قوتیں ہیں جو تقسیم چاہتی ہیں, تفرقہ چاہتی ہیں اس میں, اور علاقے کی جو وطن پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ سارے اکٹھے جو کاروائیاں کرنے والے ہیں یہ ان کے اعلی کار ہیں. اس ملک میں ہمارے ریاستی اداروں نے ہزاروں کی تعداد میں ٹریننگ سینٹرز کے اندر افراد کو مسلحانہ ٹریننگ دی, ہزاروں کی تعداد میں. یہ اب کیا ہوا, افغانستان میں اپنے یوٹیلائز کیا, اور اس کے بعد جب افغانستان سے رشیا چلا گیا ان کو اپنے آزاد چھوڑ دیا, اور بعد بھی ٹریننگ کیمپ رہے کشمیر میں استعمال کرنے کے لیے. اب ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں, اور ان کو یہ کنٹرول نہیں رکھ سکے, جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کرائے کے قاتلوں کی شکل میں ڈھل گئے. کبھی ان کو پیسے دے کر امریکہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, کبھی امریکہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے, کبھی ان کو انڈیا استعمال کرتا ہے, کبھی ان کو افغانستان استعمال کرتا ہے, کبھی ان کو بعض مسلمان ممالک جنہوں نے پاکستان کے اندر اللیگل سٹیکس کریٹ کر لیے ہوئے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ کرائے کے قاتل ہیں, بدماش ہیں کرائے کے, جو بھی انہیں پیسے دیتا ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تربیت کیے ہوئے ہیں, اس ملک کو نام رکھنے کے لیے ان اعلی کاروں کو استعمال کرتا ہے. کبھی انڈیا استعمال کرتا ہے, کبھی اسرائیل استعمال کرتا ہے, کبھی امریکہ استعمال کرتا ہے, کبھی سعودی عرب استعمال کرتا ہے, قطر استعمال کرتا ہے, کبھی اور عرب ممالک ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, کبھی افغانستان استعمال کر لیتے ہیں, کبھی یہاں کے سیکورٹی کے ادارے دہشت گرد استعمال کرتے ہیں, دہشت گردوں کو ان کو ان دہشت گردوں کو اور کرائے کے قاتلوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ عجیب چیز ہے اس ملک کے اندر, یعنی تھاؤزینڈز کی تعداد میں کرائے کے قاتل وافر مقدار میں موجود ہیں. اس ملک میں تو خودکش حملہ آور بھی پیسوں میں ملتا ہے, یہ ایسا ملک بن گیا. آپ کو خودکش حملہ آور پیسوں مل جائے گا, جو بھی چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے مل جائے گا اس کو. خودکش حملہ آور کو امریکن بھی خریدتے ہیں, افغانی بھی خریدتے ہیں, انڈین بھی خریدتے ہیں, اس ملک کے اندر وہ قوتیں بھی خریدتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ نفرتوں کے علاوہ جلتے رہیں. لہذا یہ اس ملک کا حال ہے, اور کوئٹہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے. عالمی استکبار امریکہ اسرائیل اور علاقے کے پاکستان دشمن اسلام دشمن قوتیں اور انقلابی اسلام رکھنے والی مملکت کی دشمن قوتیں, یہ ساری وہاں پر انوالو ہیں, ان کرائے کے قاتلوں کو استعمال کرتی ہیں. نتیجہ بے گناہوں کا قتل ہے. اس لیے کہ پاکستان کا پرچم ان کے گھروں پر اور ان کے سکولوں میں ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کا ترانہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاکستان سے نفرت نہیں کرتے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کسی پاکستان دشمن طاقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے انہیں مارا جا رہا ہے۔ اور اس میں وہاں کا وزیر اعلی نااہل اور نالائق وزیر اعلی، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسے شخص کو تو بیڑ بکریوں کا چرواہا بھی کوئی نہیں لگاتا ہے، ایسے احمق اور مسخرے انسان کو۔ اور ہماری مرکزی حکومت نے یہاں کی ایک ایسے شخص کو وہاں کا وزیر اعلی لگا دیا ہے جو سرپرست اس وقت دہشت گردوں کا، اس کی کابینہ میں ایسے وزیر ہیں جو اغوا کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ یہ وہاں کی حکومت ہے، دہشت گردوں کی سرپرست حکومت، دہشت گردوں کے ساتھی وزیر، کرائے کے قاتلوں کے ساتھی وزیر، اغوا کرنے والوں کے ساتھی وزیر ہیں۔ لہذا ان حالات میں ہمیں منظم ہو کر، طاقتور ہو کر، طاقتور آواز کو اٹھانا ہوگا اور ملٹی ڈائمنشنل آواز کو اٹھانا ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آئینی پٹیشن دائر کریں، کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جائیں انشاءاللہ جلد از جلد، جس میں ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف آف پاکستان، وزیر داخلہ پاکستان کا جو انٹریئر منسٹر ہے، چیف جسٹس کے خلاف جائیں گے کہ آپ اس وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عدلیہ کے ہیڈ ہیں، آپ فوج کے ہیڈ ہیں، سیکورٹی داروں کے ہیڈ ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، اس ظلم کا جواب دو، یہ قاتل کہاں ہے؟ تم نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے اور تمہارے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریوں سے وائلیٹ کیا ہے، بغاوت کیا ہے، بلکہ ان قاتلوں کی سرپرستی آپ لوگ کر رہے ہیں، ان سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔ ہم ملٹی ڈائمنشنل کوشش کریں گے، ہم اہل سنت علماء کو بھی قریب لائیں گے تاکہ ان کے ذریعے بھی ہم مل کر کسی حد تک اس نفرت کو کم کر سکیں اور اس تفرقے کو مٹا سکیں اور ان ظالموں کے خلاف سڑکوں میں، بازاروں میں احتجاجات کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دیتے رہیں گے اور کورٹس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔
سر، کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو آپ اس وقت کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، پاکستان کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا، اتنی پولرائزیشن تقسیم کر دی گئی ہے، یہاں کوئی ایک پارٹی اکثریت لے کر آئندہ پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکے گی۔ اسی طرح سے ایک ہینگ پارلیمنٹ ہوگی اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی آئندہ بھی پاکستان میں۔ لہذا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو فیوچر کا اور آئندہ کے حوالے سے ہے، وہ اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ ابھی ہے، کوئی بڑی اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، کوئی ایک پارٹی ایک تنہا اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے نہیں آ سکے گی، کیونکہ اس ملک میں تقسیم اتنی کر دی گئی ہے، پولرائزیشن اتنی کر دی گئی ہے کہ اب کولیشن گورنمنٹ یہاں پر رہے گی، آئندہ بھی ایک پارٹی کی حکومت یہاں بننا مشکل ہے۔
اس حوالے سے سیاسی کیا کردار ادا کرنے کا ہے؟
میں نے جیسے کہ پہلے بھی چند بار عرض کیا ہے کہ ایک تو سیاسی حوالوں سے میں نے پہلے کہا کہ اس وطن کے جو سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ایک طرف سیاسی حوالوں سے یہ ہے کہ اس ملک میں ایک تو وطن دوستی کے لیے کام کرنا چاہیے، نمبر دو یہ وطن جو ہے اس میں بسنے والے عوام کی اکثریت متدین، دیندار اور مسلمان ہے اور مشرق کی تہذیب کی مالک ہے۔ اس وطن کے اندر دینی قدروں کی پاسداری ہونی چاہیے اور مشرق کی جو ہماری تہذیب اور روایت ہے اس کی بھی پاسداری ہونی چاہیے، مغربی کلچر تہذیب کو یہاں لا کر یہاں پر اضطراب کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، عوام کی رائے پر استوار حکومت بننی چاہیے، الیکشن کے اندر ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک ایسا خود آزاد اور با اختیار الیکشن کمیشن بننا چاہیے جو صاف اور شفاف الیکشن منعقد کروا سکے۔ لہذا جمہوری والوں سے عوام کی رائے پر منتخب حکومت یہاں پر آنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے کہ عوام کی رائے کے ساتھ خیانت نہ ہو، عوام کی عقل جمعی جب یہ مل کر ایک فیصلہ کریں گے جس حکومت کو اور حکمرانوں کو لے کے آئیں گے جو پاکستان کے آئین اور دستور میں دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق حکومت کریں گے تو یقیناً یہ حکومت بہتر ہوگی اور مضبوط بھی ہوگی جس حکومت کو عوام کی حمایت حاصل ہو. لہذا جمہوری سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اگرچہ ہم لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور پاکستان کے دستور کے اندر بھی لبرل ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. پاکستان کے دستور میں حاکمیت اللہ کی ہے, کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. لہذا ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور دستور میں دیے ہوئے سسٹم اور نظام کے مطابق ہی یہاں سیاسی پارٹیاں بھی فعالیت کریں اور تمام جماعتیں ایک رول پلے کریں. پاکستان کا آئین سیکولر نہیں ہے. پاکستان سیکولرزم میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے ذریعے لوگوں پر. پاکستان کے آئین کے اندر لوگوں کی حکومت نہیں ہے, حاکمیت کا حق اللہ کو دیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, لہذا ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دستور اور آئین کو پریکٹیکلی نافذ کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے. اگر یہ نافذ ہو جائے نا جو اس حالت میں ہے نا, کافی چینج اور بہتری آ جائے گی. ہر ادارہ اپنی جگہ پر رہے, فوج کو حق نہیں ہونا چاہیے اور دینا نہیں چاہیے کہ وہ آئے اور حکومت کرے. فوج حکومت کا حق نہیں ہے. فوج کی ڈیوٹی سرحدوں کی حفاظت ہے, ملک کی سیکورٹی یہ فوج کے ذمہ ہے. ہر کوئی اپنے ادارے میں رہے, مقننہ اپنے ادارے میں, مجریہ اپنے ادارے میں اور عدلیہ اپنے ادارے میں اور فوج اپنے ادارے میں. لہذا ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر مارشل لاؤں کے مقابلے میں سٹینڈ لیں. پولیٹیکل یہ رول رہے گا, کبھی کسی مارشل لا کو سپورٹ نہیں کریں گے, ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ آئین اور دستور کا مخالف بھی ہے اور مہذب اقوام عالم جو ہے, سیولائزڈ اقوام جو ہیں, ان کے ہاں بھی کسی کو زبردستی کسی پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. لہذا ہم پولیٹیکلی فوجی جو کو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے, جمہوری حکومت کے قیام کے لیے جو پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق قائم ہو اس کے لیے کوشش کریں گے. پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے وطن دوستی کو رواج دیں گے تاکہ وطن دوستی محور اور مرکز بن جائے اور وطن کے بیٹے اکٹھے ہو جائیں. اور اس کے علاوہ لوگوں میں ووٹ کی جو طاقت ہے اس کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے کام کریں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ووٹ کی ایک پاور ہے. ووٹ کو گلی کی نالی یا نالے یا سڑک کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ووٹ بڑی مقدس امانت ہے, یہ آل اور عرفہ و مقاصد کے لیے استعمال ہونے چاہیے. اگر ہم ان آل اور عرفہ مقاصد کے لیے ووٹ کو استعمال کریں گے نا تو پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے لیے ہمیں ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی ہماری گلی کی نالی بنوا دو یا یہ کام کر دو. درست ہے, ووٹ ایک امانت ہے, وطن کی امانت ہے, بڑی قیمتی امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. لہذا ہمیں اس کے درست استعمال کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کے حوالے سے بھی ہم کام کریں گے پورے ملک کے اندر انشاءاللہ کہ ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے, ویلیو کیا ہے اور اس کو کن عرف اور اعلی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان حوالوں سے انشاءاللہ ہم پولیٹیکلی کام کریں گے. سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک اچھے ریلیشن ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے ہم کام کریں تاکہ یہ جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اور دوسرے کے خلاف, وہ بڑی عجیب قسم کی زبان ہے. چور, کوا, ڈاکو, خائن, فلاں فلاں, اس طرح کی باتیں. یہ جب آپ ان باتوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ زبان پر لے کے آتی ہے تو اس کے اثرات عوام پر بھی ہوتے ہیں. اس سے بد اخلاقی پھیل رہی ہے, فرسٹریشن پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پولیٹیکل ایتھکس اور جو مورلز ہیں نا ان کے حوالے سے بھی ہم کام کریں اور سیاستدانوں سے کہیں, سیاسی پارٹیوں سے کہیں کہ ان حوالوں سے جو اسلامی دینی اور انسانی پولیٹیکل مورلز ہیں ان کو فالو کریں, ان کی ترویج کے لیے بھی کام کریں گے انشاءاللہ.
جیسا آپ نے کل اپنی جو تاریخی تقریر تھی اس میں بھی اشارہ کیا, ابھی بھی آپ نے اشارہ کیا کہ استعمار دوسرے ملکوں میں ناکام ہو رہا, اس کے کچھ بدلے یہاں میں بھی دارا کل آپ نے سیریا کی طرف جو ہے اشارہ کیا. انٹرنیشنل اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے, عروج پہ نظر آ رہی ہے, ایران کو تھریٹ دی جا رہی ہے, سیریا میں بھی نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے اگر آپ کچھ بیان
دیکھیے کہ امریکہ نے اس خلیج کے علاقے کے لیے ایک خاص سسٹم سیکورٹی کا ڈیولپ کیا تھا. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو انرجی کے ریسورسز ہیں یہ امریکہ کے لیے اکنامیکل حیثیت نہیں رکھتے بلکہ امریکہ کی سیکورٹی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ امریکہ کی معاشی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کی سیکورٹی ریلیٹڈ ہے ان کے ساتھ. جو انرجی کے ریسورسز ہیں وسطی ایشیا سے لے کر مشرق وسطی اور افریقہ کے تیل والے ممالک تک, یہ سارے ریسورسز امریکہ کے لیے سیکورٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. امریکہ جو انرجی استعمال کرتا ہے یوٹیلائز کرتا ہے اس کی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ 20% ہے اور 80% امریکہ باہر سے لاتا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس حد تک امریکہ کے لیے ایک حیاتی حیثیت رکھتا ہے. امریکہ کی لائف اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, امریکہ کی دنیا پر حکمرانی اور تسلط بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا امریکہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے نا یہ میرے کنٹرول میں رہے, مشرق وسطی اور اوپر شمال تک علاقہ. انقلاب اسلامی ایران جب آیا, اچھا اب امریکہ کے اس علاقے میں ایک سیکورٹی سسٹم ڈیولپ کیا تھا امریکہ نے, اس کے کچھ ستون تھے. اسلامی ایرانی حکومت جس کا ہیڈ شاہ تھا, ترکی میں فوجیوں کی حکومت, مصر میں حسنی مبارک اور اس سے پہلے انور سادات کی حکومت, اس کے بعد عرب کنگڈمز جو ہیں باقی بادشاہتیں جو ہیں نا اسرائیل ساتھ, یہ امریکہ کا ایک ایسا سیکیورٹی کا بلاک بنایا ہوا تھا امریکہ نے اپنے لیے, جس کے عام ستون یہ تھے ایران, ترکی, مصر, سعودی عرب, اسرائیل, اور یہاں اسرائیل کو بھی انہی کے ذریعے سیکیور کیا جاتا تھا. انقلاب اسلامی ایران کے نتیجے میں ایک عام ستون گر گیا. اس کے بعد ترکی کے اندر بھی ایسی چینجنگز آئیں کہ جہاں امریکہ کے حامی فوجیوں کی جگہ پر ایسے لوگ آ گئے جو بالآخر جن کی سوچ کسی حد تک اسلامی تھی, دراڑ پڑی. ادھر ایران نے امریکہ کے خلاف ریزسٹنس بلاک تشکیل دیا جس کے اندر ایران تھا, شام تھا اور لبنان میں حزب اللہ تھی. یہ ٹرائنگل تھی جو امریکہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف ریزسٹنس کا بلاک تشکیل دیتی تھی. اس میں پھر بعد میں حماس اور جہاد اسلامی بھی فلسطین میں شامل ہو گئے جنہوں نے ریزسٹ کیا امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کے مقابلے میں. اس کے بعد صدام کو گرایا امریکہ نے, وہاں اپنی مرضی کا ایک نیا سسٹم لانا چاہتا تھا, شکست کھا گیا اور امریکہ کے بنائے ہوئے سیکورٹی کے سسٹم سے عراق بھی آؤٹ ہو گیا, بلکہ وہ بھی کسی حد تک ریزسٹنس کے بلا کے قریب آ گیا. ٹھیک, پوری کوشش کی جو جنگ پہلے مسلط کی گئی تھی لبنان کے اوپر کہ اس ریزسٹنس کے بلاک کو توڑا جائے, پہلے ایران پر حملہ کرایا گیا نہیں توڑ سکے, پھر لبنان پر حملہ کرایا گیا حزب اللہ کو شکست دینے کے لیے اسے نہیں توڑ سکے. ریزسٹنس کا بلاک دن بدن طاقتور ہوتا چلا گیا. ادھر سے امریکہ کا بنایا ہوا اس خطے کے اندر جو سیکورٹی کا نظام تھا وہ دن بدن ویک ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد حسنی مبارک چلا گیا, بن علی چلا گیا, اب بحرین کے اندر موومنٹ ہے, یمن کے اندر موومنٹ ہے, اسی طرح سے دوسرے ممالک میں موومنٹ چل رہی ہیں, خود سعودی عرب میں موومنٹ چل رہی ہیں. امریکہ کا جو بنایا ہوا نظام تھا وہ بہت متزلزل ہو رہا تھا. عرب دنیا کے اندر بشار اسد مقاومت اور رجسٹرس کے بلاک کا ایک لیڈر شمار ہوتا تھا اور عرب رائے عامہ کے اندر اس کی ایک بہت بڑی ویلیو تھی. اب جب وہاں پر یہ بت گر رہے تھے تو وہاں پر بشار اسد ایک بہت پازیٹو پروڈکٹیو اور انقلابی رول پلے کر سکتا تھا بشار اسد. اب انہوں نے کیا کوشش کی کہ بشار اسد یہ رول پلے نہ کر سکے, لہذا انہوں نے بشار اسد کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کرائی, کہاں پر؟ شام کے اندر, تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے ثابت کیا جا سکے اگر حسنی مبارک قاتل تھا تو یہ بھی قاتل ہے, اگر معمر قذافی قاتل تھا تو یہ بھی قاتل ہے, اگر علی عبداللہ صالح قاتل تھا تو یہ بھی قاتل ہے. اس کا امیج خراب کیا جائے اور یہ عرب دنیا کے اندر جو ایک اسلامی بیداری کی موومنٹ ہے اس کے اندر کوئی رول پلے نہ کر سکے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے, گرا دیا جائے, بہت اچھا, اگر گرا نہ سکے کم از کم اس رول کو تو اسے چھین لیا جائے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کام کیا, اندرونی طور پر وہاں پر مسلح کروائیں شروع کروائیں, شیعہ سنی مسئلہ کھڑا کیا عرب دنیا کے اندر, تاکہ جمہوری اسلامی ایران بھی وہاں پر کوئی رول پلے نہ کر سکے, شیعہ سنی کنفلکٹ کیا جائے, تفرقہ پھیلایا جائے. اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اسی کا تسلسل ہے ایک حوالے سے, تاکہ یہاں پر بھی ایسے سخت قسم کے واقعات رونما ہوں کہ جہاں نفرتیں پھیلیں, شیعہ سنی مسئلے بڑھیں, تاکہ وہ رول جو جمہوری اسلامی اور انقلابی قیادت پلے کر سکتی ہے وہ اسے پلے نہ کر سکے. نتیجتاً اگر بڑے سناریوں میں دیکھا جائے تو یہ ایک جگہ شکست کھاتے ہیں, دوسری جگہ کام کرتے ہیں, دوسری جگہ شکست کھاتے ہیں, تیسری جگہ کام کرتے ہیں, لیکن ان شکست ان کا مقدر ہے. اور اس وقت جو بیداری کی تحریک ہے دنیا کے اندر, امریکہ اس میں دنیا میں منفور ترین ملک ہے اس وقت, مورلی ختم ہو چکا ہے اخلاقی طور پر اقوام عالم کی نگاہوں میں, اندرونی طور پر بھی کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے امریکہ. لہذا فیوچر آئندہ اسلام کا ہے, مسلمانوں کا ہے, ایشیا کا ہے. ایشیا نے دنیا کو رول کرنا ہے آئندہ. ایشیا ریسورسز کے اعتبار سے انتہائی رچ کنٹیننٹ ہے, آبادی کے اعتبار سے, جو سکلڈ مین پاور ہے اس کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے ایشیا اس وقت ڈیزرو بھی کرتا ہے اور اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ دنیا کو آئندہ لیڈ کرے. اور ایشیا کے اندر جہاں اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, ایشیا کے اندر جہاں چائنا ہے, ملیشیا ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے, ایران ہے, دنیا کے انرجی کے ریسورسز سب سے زیادہ ریسورسز پوری دنیا کے یہاں پر موجود ہیں, دنیا کی سب سے بڑی آبادی یہاں پر موجود ہے, سکلڈ مین پاور بھی دنیا کی سب سے بیسٹ انہی ممالک کی ہے, چیپ لیبر بھی یہاں موجود ہے, ایک بہت بڑی منڈی بھی یہاں موجود ہے. ایشیا دنیا کو لیڈ کرے گا, ایشیا ڈیولپ کر رہا ہے. امریکہ کا ایک اور ہدف اور مقصد یہ بھی ہے کہ ایشیا کو متزلزل رکھا جائے, ڈسٹرب رکھا جائے, تاکہ ان کا جو ڈیکلائن شروع ہے یورپ کا اور امریکہ کا, اس سے ایشیا فائدہ اٹھا کر آگے نہ آ سکے. یہ بھی ایک ہے. امریکہ کے اندر دیکھیں کسی بھی ملک کے پاور کے چار ستون ہوتے ہیں, اس کی فوجی طاقت, اس کی اقتصادی طاقت, اس کی سیاسی طاقت اور اس کے سسٹم کی پاور, جو عوام اس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں. امریکہ کی فوجی طاقت دنیا میں ہمارے سامنے ایک کھوکھلی ہے, یہاں نیٹو فورسز مار کھا رہی ہیں, یہاں پر افغانستان میں, عراق میں دم دبا کے بھاگے ہیں, عراق سے ذلیل ہو کے نکلے ہیں. ایک بہت بڑی شکست تھی امریکن جو عراق کے اندر ہوئی ہے. تیسری اس کی اقتصادی پاور دیکھ لیں, اس وقت امریکہ جو ہے نا اس کا اکنامیکل سسٹم کولیپس کی طرف جا رہا ہے, پورے یورپ کیسے ہو رہا ہے, عوام کا اپنے سسٹم پر اعتماد بھی اٹھ رہا ہے. وہاں پر وال اسٹریٹ جو ایک موومنٹ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اب 99% کے حقوق کا دفاع نہیں کرتے, 1% کو اب سپورٹ کرتے ہیں. اور چوتھا ایک سسٹم کی اقوام عالم کے درمیان جو اخلاقی اور مورلی نفوذ ہوتا ہے نا, وہ بھی اس کی پاور ہوتی ہے. امریکہ یہ بھی کھو چکا ہے, ٹھیک ہے. لہذا امریکہ کا اور یورپ کا ڈکلائن شروع ہے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ایشیا آگے نہ بڑھے, ایشیا کو متزلزل رکھو, ڈسٹرب رکھو ایشیا کو. یہ بھی ان کے اہداف میں سے ہے. لہذا ایشیا کے اندر پرابلمز رہے ہیں, اس طرح کے مسائل رہے ہیں. ایشیا کو ڈسٹرب رکھنا ہے تو گلگت کو ڈسٹرب کرو, کس کو, بلوچستان کو ڈسٹرب کرو, پاکستان کو ڈسٹرب کرو, افغانستان کو ڈسٹرب کرو, ایران کو ڈسٹرب رکھو, عراق کو ڈسٹرب رکھو, سیریا کو ڈسٹرب رکھو. یہ امن نہ آئے یہاں پر, ان ممالک کے درمیان اچھے ریلیشن ڈیولپ نہ ہو, یہ نزدیک نہ ہو ایک دوسرے کے. لہذا یہ بھی ان کی ایک انٹرنیشنلی ایک سازش کے ہیں یا ایجنڈا کے ہیں جس پر وہ عمل کر رہے ہیں. اور اس وقت دنیا کو ڈسٹرب رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا. دن بدن کی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور اقوام عالم بیدار ہو کر طاقتور ہو رہی ہیں. جہان اسلام طاقتور ہو رہا ہے، ایشیا نے ترقی کرنی ہے اور ایشیا کے اندر جہان اسلام ہے. پاورفل آئیڈیالوجی جہان اسلام کے پاس ہے، انرجی کے بڑے بڑے ریسورسز جہان اسلام کے پاس ہے. لہذا جہان اسلام میں نے ایشیا کے اندر، یعنی ایشیا نے دنیا کے اندر اور ایشیا کے اندر جہان اسلام نے ایک بہت طاقتور اور پاورفل رول پلے کرنا ہے. اس میں پاکستان بھی آتا ہے، جمہوری اسلامی ایران بھی آتی ہے اور ممالک بھی آتے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے، ان کا فیوچر برائٹ ہے، روشن ہے، اور ان جھٹکوں سے اگر ہم نکل گئے انشاءاللہ، اور ہم نے کوشش کی اور ہم نے ہمت نہ ہاری، اس استکبار کا جو ٹائٹینک ہے وہ ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے اس وقت، اور ہم نے تحمل کر لیا کچھ عرصہ ان مصیبتوں اور مشکلات کو، تو ہمارا فیوچر روشن بھی ہے، برائٹ بھی ہے، اور ہمارا ملک بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا.
چارا صاحب، کافی ٹائم لیا آپ کا. آخری سوال، چونکہ سانے کے لیے گلگتستان میں بننے کی شروع تھا، اس کو تازہ ترین صورتحال کیا ہے حسن گلگت؟
گلگت میں آج انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ کرفیو اٹھا دیں گے اور وہاں پر امن لے کے آئیں گے. رات کا کرفیو جو ہے وہ دیکھیں گے، اگر امن ہوا تو بھی ختم ہو جائے گا. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور راستوں کو پرامن کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دوپہر سے لے کر چلاس تک رینجرز سیکورٹی دیں گی، چلاس سے لے کر گلگت اور بلتستان تک جو گلگت بلتستان سکاؤٹس ہیں وہ سیکورٹی دیں گے، اور اسی طرح سے وہاں پر جو شہید ہو گئے ان کو کمپنسیٹ کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پر جو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا اس کو بھی وہ اس کو پریکٹیکل کریں گے. متبادل راستوں کے حوالے سے انہوں نے فنڈ الگ الوکیٹ کر دیے، اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے مطالبات تھے سارے کے سارے انہوں نے قبول کیے، جیسا کہ پہلے ہم نے پریس کانفرنس میں بھی بیان کیے ہیں. اگر ان پر انہوں نے عمل کیا تو فابیا واللہ انشاءاللہ ہم ہیں اور ان پر عمل کروائیں گے.